मंगल 21 नवंबर के सैरबीन के साथ शफी नकीजा मई का सलाम। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 2 हफ्ते से जारी धरने का आज खुद नोटिस ले लिया, लेकिन धरने के रूह रवा मौलाना खादिम हुसैन कहते हैं वजीर कानून का इस्तीफा लिए बगैर धरना खत्म न होगा।
हमारा धरना जारी है और हम नबी अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत पर पहरा दिए बगैर यहाँ से नहीं हिल सकते।
तफसीलन ये मौजू आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, नाजिश जफर से खबरें सुनिए। पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम फैज़ाबाद पर मजहबी जमातों के धरने से मुतालिक अस खुद नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखला के अलावा इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस के सरबराहों से 2 रोज़ में जवाब तलब कर लिया है। अदालत का कहना है कि ये कौन सा दीन है जो रास्ते बंद करके लोगों को तकालीफ पहुँचाने का दर्स देता है। तफसीलात नामा निगार शहजाद मलिक से जानिए।
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इस एहतजाजी धरने में दूसरे लोगों के बारे में जो जबान इस्तेमाल की जा रही है, ना तो कोई मजहब इसकी इजाज़त देता है और ना ही मुल्की कानून। अदालत ने धरने से मुतालिक सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखला और इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस के सरबराहों को नोटिस जारी करने के अलावा अटर्नी जनरल को भी नोटिस जारी किया है और उनसे 2 रोज़ में तफसीली जवाब तलब किया है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ सैयद खुर्शीद शाह ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि वो फैज़ाबाद पर धरना ख़त्म करवाने के लिए फौजी क़यादत से बात करे।
पाकिस्तान की कौमी असम्बली में आज एक अहम इजलास में हिज्ब इख्तलाफ की जमातों की जानिब से नाअहल करार दिए गए रुकन कौमी असम्बली को सियासी जमात का सरबराह बनने से रोकने का बिल पेश किया गया, जो वोटिंग में मुस्तरद हो गया है। बिल के हक में 98 जबकि मुखालफत में 163 वोट डाले गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी रहनुमा नवीद कमर ने यह बिल ईवान में पेश किया था। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आज सुबह वफाकी वजीर ख़जाना इसहाक डार को अदालती मफरूर करार दे दिया है। अदालत ने मुलजिम की अदालत में पेश होने से इस्तस्ना की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए नैब के हुकाम को मुलजिम तलबी के लिए इश्तहार जारी करने का हुक्म दिया है। इससे पहले अदालत ने साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ के साहबजादों हसन नवाज और हुसैन नवाज को इश्तहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज करते हुए उन्हें 1 माह के अंदर अंदर अदालत में पेश होने का हुक्म दिया। जिम्बाब्वे में पार्लियामेंट ने सदर रॉबर्ट मुगाबे के खिलाफ मवाखजे का अमल शुरू कर दिया है। सदर मुगाबे ने हुक्मरान जमात और फौज के दबाव के बावजूद ओहदा छोड़ने से इनकार कर दिया था। तफसीलात के साथ जफर सैयद।
दारुल हुकूमत हरारे में पार्लियामेंट के बाहर हुजूम ने रैलियां मुनक्किद की और मवाखजे के अमल के हक में दुआया तकरीबात मुनक्किद की। इससे कबल रॉबर्ट मुगाबे ने काबीना का इजलास तलब किया था, लेकिन ज्यादातर वज़रा ने इसमें शिरकत से गुरेज किया। जबकि जिम्बाब्वे के बरतरफ किए जाने वाले नायब सदर एमरसन मनंगवा ने सदर रॉबर्ट मुगाबे पर जोर दिया था कि वह फौरी तौर पर इस्तीफा दें। एक नामालूम मकाम से बयान देते हुए मनंगवा ने कहा कि सदर मुगाबे अवाम की मर्जी को कबूल कर लें और आराम से चले जाएं या जिल्लत का सामना करें।
ख्याल रहे कि नायब सदर एमरसन मनंगवा को ओहदे से हटाने के बाद जिम्बाब्वे में फौज ने मुल्क का कंट्रोल हासिल किया था। इंसानी हकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ रियासती सरपरस्ती के तहत इंतजामी इम्तियाज बरता जा रहा है, जो कि अपार्टहाइड यानी नस्ली असबियत के मुसावी है। तफसीलात उबैद मलिक से जानिए।
एमनेस्टी इंटरनेशनल की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक रोहिंग्या देहात को कैद खानों की तरह बना दिया गया है और रोहिंग्या मुसलमानों को कई दहाइयों से निशाना बनाया जा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ जबरो तशद्दुद का ये सिलसिला 2012 के बाद से शदीद तर हो गया, जब मुसलमानों और बुद्धों के दरमियान रखाइन रियासत में तशद्दुद भड़क उठा। उस वक्त से अब तक लाखों रोहिंग्या मुसलमान जान बचाकर बांग्लादेश की जानिब नकल मकानी कर चुके हैं। दूसरी जानब म्यांमार की रहनुमा आन सान सूची का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि रोहिंग्या मुसलमानों की दोबारा आबादकारी के हवाले से बांग्लादेश के साथ जल्द ही कोई मायदा तय पा जाएगा।
एमनेस्टी की रिपोर्ट ऐसी मुतअद्दिद दस्तावेजात में से एक है जिनके तहत बर्मी फौजी जर्नैलों के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा चलाया जा सकता है। पाकिस्तान में सूबे बलूचिस्तान के ज़िला केच में एक झड़प में 1 सिक्योरिटी एहलकार हलाक और 3 जख्मी हुए हैं। हुकाम के मुताबिक झड़प में 2 अस्करियत पसंद भी मारे गए। तफसीलात के साथ क्वेटा से मोहम्मद कासिम।
सरकारी हुकाम के मुताबिक ये झड़प जिला केच के इलाके पनोदी में हुआ। हुकाम का कहना है कि इस इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज अस्करियत पसंदों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान मुबैना अस्करियत पसंदों ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमला किया। इस हमले में 1 सिक्योरिटी अलकार अलाक और 3 जख्मी हुए। हुकाम के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 2 अस्करियत पसंद भी मारे गए।
نائجیریا میں پولیس کا کہنا ہے کہ شمال مشرقی قصبے موبی میں ایک خودکش حملے میں کم سے کم 50 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. حملہ آور نے صبح نماز کے وقت خود کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا لیا. موبی کا قصبہ ادماوا کی ریاست میں ہے جہاں بوکو حرام سرگرم رہ چکی ہے. عراق میں پولیس کا کہنا ہے کہ ملک کے شمالی علاقے تسخرماتوں میں بارود سے بھرا ٹرک بازار میں پھٹنے سے کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سیربین کا بڑا موضوع. پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے اسلام آباد اور راولپنڈی کے سنگم فیض آباد پر مذہبی جماعتوں کے دھرنے سے متعلق از خود نوٹس لیتے ہوئے سیکرٹری دفاع، سیکرٹری داخلہ کے علاوہ اسلام آباد اور پنجاب پولیس کے سربراہوں سے 2 روز میں جواب طلب کیا ہے. عدالت کہتی ہے کہ یہ کون سا دین ہے جو راستے بند کر کے لوگوں کو تکالیف پہنچانے کا درس دیتا ہے. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک.
یہ از خود نوٹس جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ کی طرف سے کی جانے والی ایک مقدمے کی سماعت کے دوران لیا گیا، جس میں درخواست گزار کے وکیل ابراہیم ستی نے عدالت سے یہ استدعا کر کے مقدمے کی سماعت ملتوی کرنے کے بارے میں کہا کہ چونکہ ان کا دفتر فیض آباد کے قریبی علاقے شمس آباد میں واقع ہے جہاں پر دھرنا دیا گیا ہے، اس لیے وہ مقدمے کی تیاری نہیں کر سکے. درخواست گزار کے وکیل نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ دھرنے کی وجہ سے وہ اپنے دفتر نہیں جا سکے، اس لیے وہ اس مقدمے میں دلائل کیسے دیں گے، جس پر بینچ میں موجود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیسے چند ہزار افراد پر مشتمل مظاہرین لاکھوں افراد کی نقل و حمل کو محدود کر سکتے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اس احتجاجی دھرنے میں دوسرے لوگوں کے بارے میں جو زبان استعمال کی جا رہی ہے، نہ تو کوئی مذہب اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی پاکستان کا قانون. قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود وہ چند ہزار لوگوں کے دھرنے کو ختم کروانے میں ناکام رہی ہے. انہوں نے حکومت کو مشورہ دیا کہ وہ فیض آباد پر دھرنا ختم کروانے کے لیے فوجی قیادت سے بات کرے.
میں ایز اے لیڈر آف اپوزیشن یہ کہوں گا کہ ہمارے جو افواج ہیں، ہمارے سکریٹ لیڈرشپ ہے، ان سے رابطہ کیا جائے. قانونی آئینی ایک اختیار بھی ہے کہ ان کو بلایا جا سکتا ہے، ان سے بات کی جا سکتی ہے اور اس طریقے کو ڈائیلاگ کے تھرو اس کو ریزالو کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی آج ہو رہا ہے، میں سمجھ اس کو دیکھا جائے کہ آج 44 ایئر ہو گئے، 44 سال ہو گئے ہیں اور بھٹو شہید نے یہ کیا تھا، اور آج وہی پالیٹکس ہے جو کچھ غلطی کی وجہ سے ان لوگوں نے پھر ریزالو نہیں کر سکے ہیں، مگر اس کو ریزالو کیا بھی گیا ہے تقریباً. تو ہم سب کو اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے، دین اسلام کے لیے سوچنا چاہیے کہ میرے رسول اللہ نے ہمیں کیا تبلیغ دی تھی. امن کی تبلیغ دی تھی، پیس کی بات کی تھی، دنیا میں امن کی بات کی تھی.
حکومت نے مذاکرات کے لیے پیر حسین الدین کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جس نے آج دھرنا دینے والوں کی قیادت سے مذاکرات کیے ہیں. مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک وفاقی وزیر قانون زاہد حامد کو ان کے عہدے سے نہیں ہٹایا جاتا، اس وقت تک مذاکرات میں پیش رفت ممکن نہیں ہے. اسلام آباد میں کئی روز سے جاری دھرنے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے چند روز قبل مظاہرین کو دھرنا ختم کرنے سے متعلق احکامات جاری کیے تھے، لیکن مظاہرین نے عدالت عالیہ کا حکم بھی ماننے سے انکار کر دیا تھا. شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد.
شہزاد ملک کی اس رپورٹ کے تناظر میں اہم سوال یہ ہے کہ اسلام آباد کا یہ دھرنا کب اور کیسے ختم ہوگا؟ رکاوٹ اگر ہے تو کہاں ہے؟ اس کو گہرائی اور گہرائی سے سمجھنے کے لیے میں نے اسلام آباد میں فیض آباد کراسنگ پر دھرنے کے سربراہ خادم حسین رضوی صاحب سے بات کی. باور کرایا کہ آپ کے حکومت سے مذاکرات ہوئے لیکن آپ کا دھرنا اب بھی جاری ہے. اس دھرنے کے سبب لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، تو آپ یہ دھرنا کب تک جاری رکھیں گے؟
سارے لوگوں کا گھر بار چل رہا ہے، روٹیاں کھا رہے ہیں، بچے سکول جا رہے ہیں، ایمبولینسیں بھی جا رہی ہیں. ہم نے تو ایک روڈ بند کیا، 13 روڈ کھلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، 14 ہم نے بند کیا ہے. کوئی پریشانی نہیں ہے کسی کو یہاں.
اچھا،
جناب ساری پنڈی ہماری یہاں ہی بیٹھی ہے. جی
تو آقائی، یہ دھرنا کب تک جاری رکھیں گے آپ؟
اس وقت تک جب تک ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہوتا.
ہاں آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ وزیر قانون کو مستعفی ہونا چاہیے, لیکن یہ قانون تو سر پوری پارلیمنٹ نے پاس کیا, لوگوں نے بھی اس قانون کو دیکھا پاس کیا, تو صرف ایک وزیر پر ہی اتنی توجہ کیوں ہے آپ کی؟
قبلہ وہ آپ کو پتا ہے ذمہ دار جو بندہ ہوتا ہے نا اس سے پوچھا جاتا ہے نا, رعایت سے بولے نا پوچھا جائے گا, سمجھ آئی؟ جو جس کی ذمہ داری ہے اس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی پوری پارلیمنٹ سے جب یہ ہو کر آیا تو آپ کی ذمہ داری تھی اس کی چھان بین کرتے, آپ دیکھتے, تو آپ نے بغیر سوچے سمجھے یہ کیسے, تو ذمہ دار تو یہ ہے. حضرت فاروق اعظم فرماتے تھے بکری کا بچہ پیاسا مرا نا دریا کے کنارے, تو اس کے گورنر سے نہیں پوچھا جائے گا, اس کے وہاں جو ذمہ داران ہے نہیں عمر سے پوچھا جائے گا کہ تو نے ایسے غیر ذمہ دار لوگ کیوں لگائے, کیونکہ تیری ذمہ داری تھی تو دیانت دار لوگ لگاتا تاکہ یہ نقصان نہ ہوتا. تو یہ ذمہ دار شخص تو یہی ہے, پہلے یہ ہٹے تو پھر بعد میں یہ بتائے کہ کس کس نے اس بندے کو کہا تھا یہ قانون تبدیل کرنے کے لیے. جناب
محترم خادم حسین رضوی صاحب, آپ کے مطالبات میں ایک مطالبہ سپریم کورٹ میں دائر ایک اپیل کے جلد فیصلے کا بھی مطالبہ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی فرد یا گروہ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ عدالتوں کو
کسی بات یہ ہے کہ ہمارا اس میں مطالبہ یہ ہے کہ ممتاز قادری کی اپیل میں اتنی جلدی ہوئی ہے تو جس کی وجہ سے سارا معاملہ بگڑا ہے, آپ اس کی اپیل کو میدان میں لائیں, بس بات ختم ہے. اتنی نہ کسی فرد کا مسئلہ ہے, نہ کسی جماعت کا مسئلہ ہے, نہ کسی گروہ کا مسئلہ ہے, نہ کسی کو کوئی پریشانی ہے, یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. اتنی ہم نے تو ان کو ذمہ داری یاد کرائی ہے اور تو کچھ نہیں کہا.
خادم حسین رضوی صاحب, کہ کیا کسی گروہ کو یا شخص کو یہ حق پہنچتا ہے کہ عدالتوں کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرے؟
کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا, یہ گروہ کو حق نہیں پہنچتا, تو کیا اسمبلی کو یہ حق پہنچتا تھا کہ وہ رسول اللہ کی ختم نبوت پر حملہ کرتے؟ ہم تو یہی بات کر رہے ہیں, ہم گروہ کی تو بات ہی نہیں کر رہے. کیا کلمہ پڑھنے والے کسی مسلمان کو یہ حق پہنچتا تھا کہ رسول اللہ کی خاتمیت پر حملہ کرتا؟ بس اتنی بات ہے, لمبی چھڑی تو بات ہی کوئی.
میں چونکہ اسمبلی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا, میں ایک بحث صحافی آپ سے بات کر رہا ہوں, تو میں تو ان کی طرف سے
عالم بحثیت محافظ ناموس رسالت بات کر رہا ہوں.
صحیح,
آپ کی ماشاءاللہ چوتھے ستون ہے آپ, تو ہم بھی کوئی ستون ہے نا دین کا, تو اسی لیے تو بات کر رہے ہیں.
میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ اسمبلی میں ایک درست چیز سی وہ کر دی گئی, تمام پارٹیز اس پر متفق ہیں, جو سکون تھا وہ دور کر دیا گیا.
بعد مال واپس آ جائے تو چور کو معاف کر دیا جاتا ہے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا جرم صرف اتنا تھا کہ اس نے امریکی فوجی پر پستل تانا تھا, تو جوری نے 86.5 سال قید اس کو سنائی. وہ معافی چاہتی ہے کہ میں معافی چاہتی ہوں کہ میری غلطی ہو گئی, تو 86.5 سال قید کس لیے سنائی گئی جناب؟ یہ ہے کہ ایک بچہ کسی کا کوئی اغوا کر لے اور مہینے کے بعد وہ کہے کہ میں بچہ دے رہا ہوں, میں معذرت چاہتا ہوں, تو اس کی معافی آپ قبول فرما لیں گے؟ کسی کی بچی اٹھا کر کوئی لے جائے, ہفتے بعد اس کو واپس کر دے اور پورے خاندان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے تو معافی دے دیں گے؟
میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں یا جو پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ ڈاکٹر عافیہ پہ تو آپ نے دھرنا نہیں دیا اور دوسرے مسائل پر تو آپ نے نہیں دھرنا دیا, آپ اس پر دے رہے ہیں, وہ بھی آپ کا.
یہ مسئلہ جو ہے نا پوری امت کا مسئلہ ہے. اس پر امام مالک نے فرمایا تھا کہ ماں بقاء الامت بعد شتم نبیہ, ہم امت کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں, برباد نہیں کرنا چاہتے, سمجھ آئی نا؟ وہ ایک شخصی بات اور ہوتی ہے, رسول اللہ کی ناموس کا مسئلہ ہے جس کے لیے سیدنا صدیق اکبر نے پوری سلطنت داؤ پر لگا دی اور اس کے لیے 1200 صحابہ شہید ہو گئے اور اس کے لیے ہزاروں صحابہ زخمی ہوئے, صرف 15-20 صحابہ بچے تھے جنگ یمامہ میں جو زخمی نہیں ہوئے تھے. آپ اس کی حساسیت کو سمجھے, اس کو مولوی خادم کے ذبح ہونے پر یا مولوی خادم کو یا تھپڑ لگنے پر یا ٹریفک جام ہونے پر مت قیاس کریں, سمجھ آئی نا بات؟ یہ بالکل مسئلہ حضور کی ناموس کا جدا گانا ہے.
آپ ملک میں لاؤڈ اسپیکر کے بے درغ استعمال کا مطالبہ کر رہے ہیں جبکہ اس پر پابندی
بے درغ استعمال کا, کہ چاروں طرف اذان کا استعمال کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ اللہ کے بندو, ہم کہہ رہے ہیں دیکھیں نا, مشرق کی جانب ایک اسپیکر لگاؤ, اللہ اکبر پڑھے تو یہ جائز ہو, تو مغرب کی جانب کیوں ناجائز ہے؟ بے درغ کا تو کسی نے مطالبہ نہیں کیا, ہم نے کہا کہ چاروں طرف اذان اور جناب جو اذان سے پہلے درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ, اور اس کے بعد جو یہ تو کہتے ہیں اردو خطبہ علماء نہیں دیں گے, تو میں نے کہا وہ چلو اس میں نہیں دیں گے, اوپر والے سپیکر میں اذان اور عربی خطبے کی اجازت دیں چاروں طرف. یہ بے درگ استعمال ہے, یہ بالکل جائز اور حقیقی استعمال ہے.
آخری بار آپ سے پوچھ رہا ہوں سر, یہ دھرنا کب تک جاری رہے گا؟ نہیں ہوتا, نہیں ہوتی کوئی پیش رفت, نہیں ہوتا تو کیا خیال ہے یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہے گا؟
انشاءاللہ ہمارا دھرنا جاری ہے اور ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر پیرا دیے بغیر یہاں سے نہیں ہل سکتے.
یہ تھے اسلام آباد میں فیض آباد کراسنگ پر دھرنے کے مقام سے دھرنے کے روح رواں خادم حسین رضوی صاحب۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے 4 سال کی شدید تنقید کے بعد وزارت خارجہ جیسے اہم قلمدان کو نواز شریف کی نااہلی کے بعد پر کیا ہی تھا کہ خزانے کی اہم ترین وزارت وزیر خزانہ اسحاق ڈار پر مقدمات کی وجہ سے عملاً مفلوج ہو کر رہ گئی۔ ان حالات میں اپوزیشن کی جانب سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو تبدیل کرنے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ اسلام آباد سے ذیشان ظفر۔
پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو ملک میں آخری بار اسلام آباد کی احتساب عدالت میں دائر ریفرنس کی سماعت کے موقع پر دیکھا گیا تھا۔ ان دنوں وہ لندن میں زیر علاج ہیں اور آج ہی احتساب عدالت نے وزیر خزانہ کو آمدن سے زیادہ اثاثوں کے ریفرنس میں پیش نہ ہونے پر عدالتی مفرور قرار دیا ہے۔ ان حالات میں حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی وجہ سے ملک کی ساکھ بین الاقوامی سطح پر متاثر ہو رہی ہے۔ سینٹ کی فنانس کمیٹی کے چیئرمین اور سابق نگران وزیر خزانہ سلیم مانڈوی والا کا کہنا ہے کہ اگر وزیر خزانہ کو عہدے سے ہٹایا نہیں گیا تو یہ ملک کے لیے بڑا نقصان دہ ثابت ہوگا۔
کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا فائنینس منسٹر ڈکلیئر ہو جاتا ہے کورٹ کے ذریعے، کسی آدمی کے الزام سے نہیں، کورٹ کے ذریعے کہ یہ ایک کرپٹ فائنینس منسٹر ہے اور یہ ایک منی لانڈرر ہے، تو اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ڈیولپڈ ملک اس ہماری فائنینس منسٹری یا ہماری فائنینس منسٹر سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو جب یہ حالات ہوں گے تو آپ کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ یہ کبھی نہیں ہوا ہسٹری آف پاکستان میں کہ ورلڈ بینک کی میٹنگ ہو رہی ہو اور اس میں آپ کے فائنینس منسٹر کو نہیں بلایا گیا اور آپ کا انٹیریئر منسٹر اس میٹنگ میں گیا۔
تاہم حکومت نے ان الزامات کو حزب اختلاف کا محض پروپوگنڈا قرار دیا ہے۔ وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے خزانہ رانا محمد افضل خان کا کہنا ہے کہ حکومت کو دباؤ میں رکھ کر کام کرنے نہیں دیا جا رہا۔
دیکھیں، اپوزیشن الیکشن ایئر ہے، وہ ہر چیز کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں، بے جا کرٹیسزم کرتے ہیں، کسی کو بیمار ہونے کی بھی گنجائش نہیں دیتے۔ تو اس لیے ہمیں اپوزیشن کا کوئی وہ بوجھ نہیں ہے، بیکاز بدقسمتی سے ہمیں بڑی ارریسپانسیبل اپوزیشن ملی ہے۔
سلیم مانڈوی والا کا کہنا ہے کہ عالمی مالیاتی اداروں کے سامنے ساخ خراب ہونے کے علاوہ ملک کے اندرونی مالی معاملات میں بھی وزارت خزانہ عملاً مفلوج نظر آتی ہے۔
منسٹری آف فائنینس جب فنکشن نہیں کرتی نا، یا جس پیس پہ اس کو کام کرنا چاہیے نہیں کرتی، تو ہوتا یہ ہے کہ ساری منسٹریاں اس سے افیکٹ ہوتی، سارے ادارے اس سے افیکٹ ہوتے ہیں۔ تو منسٹری فائنینس کو کام کرنا پراپرلی بہت ضروری ہے۔ میرا جو پرسنل ویو ہے اور جو ہم نے دیکھا ہے، کیونکہ منسٹری آف فائنینس ہمارے سامنے اپیئر ہوتی ہے اور اکثر وہ ڈیسیشن نہیں لے پاتے کیونکہ کوئی آدمی نہیں ہے جس کے تھرو ہی وہ ڈیسیشن لے سکتے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے اس گورنمنٹ کے لیے کہ اس پہ کوئی ڈیسیشن لیا جائے۔ اگر نہیں لے سکے تو میرا خیال ہے اور فائنینس منسٹری کے حالات خراب ہوتے جائیں گے ڈے بائی ڈے۔
وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے خزانہ رانا محمد افضل خان اس موقف سے متفق نہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وزارت کے معاملات معمول کے مطابق چل رہے ہیں۔
دیکھیں، چند دن کے لیے جب آپ کے ایک لیڈر آف دی ڈپارٹمنٹ ایبسنٹ ہوتے ہیں یا آپ ان سے وہ ارک ریزی سے جو نہیں ہوتا وہ کمی ہم محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ چند دن کی بات ہے اور اس کے اوپر اگر کوئی ڈیسیشن، میں نہیں سمجھتا کہ ان دنوں میں کوئی بڑے امپورٹنٹ ڈیسیشن جو ہیں وہ پینڈنگ ہو گئے ہیں۔ وہ وزیر اعظم بھی دیکھ رہے ہیں اور وزیر اعظم کو اگر مشاورت چاہیے ہوتی ہے تو وہ لے لیتے ہیں۔
پاکستان کی معیشت کی صحت پر رائے منقسم ہے، ایسے میں وزیر خزانہ کے ملک میں موجود نہ ہونے پر مختلف حکومتی ارکان وزارت کے امور کو چلا رہے ہیں، جس پر ماہرین کو خدشہ ہے کہ اگر صورتحال ایسی ہی رہی تو ملک کی معاشی صورتحال بگڑ سکتی ہے۔ ذیشان ظفر، بی بی سی اردو، اسلام آباد۔
آئیے وزیر خزانہ کے نہ ہونے پر صورتحال کا ذرا تفصیلی تجزیہ کرتے ہیں۔ میں نے ملک کے کل وقتی وزیر خزانہ کے نہ ہونے پر نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پروفیسر ڈاکٹر اشفاق حسن خان سے بات کی، پوچھا کہ وزیر خزانہ کا کام اب 4 مختلف لوگ کر رہے ہیں، اس سے تو یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ اب وزارت خزانہ میں زیادہ تیز اور اچھا کام ہو رہا ہوگا، کیوں ایسا ہوگا یا نہیں؟
جی، بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں جو فائنانس منسٹر ہوتا ہے وہ اوپننگ بیٹسمین کا رول ادا کرتا ہے، تو اس ٹیم میں بہت سارے کھلاڑی ہوتے ہیں، اگر 4-5 آدمی کو آپ ملا بھی لیں تو وہ اوپننگ بیٹسمین کا رول تو ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ میں نے بھی تھوڑا دیکھا ہے اخبار میں کہ جن لوگوں کا نام ہے، یہ ایک طریقے سے اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پہ کیا گیا ہے جو ملک کی معیشت کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور اتنے زمانے سے مطلب یہ چونکہ ابھی فائنانس منسٹر کافی دنوں سے نہیں ہے اور معیشت جو ہے بالکل ایسا ہی ہو گیا کہ جیسے اس وقت سمندر میں آپ کا شپ جو ہے وہ گم ہو جائے اور اس کا کوئی کیپٹن آف شپ ہی نہ ہو, تو وہ سمندر کے جو موج ہے اس کے تھپیڑے اس کو جدھر لے کے چلے جائیں وہ ادھر چلا جائے گا کیونکہ کوئی اس کو گائیڈ کرنے والا نہیں ہے. ایک ملک میں ایک اکانومسٹ نہ مل سکے, ایک فائنانس منسٹر نہ تلاش کر سکے, تو یہ ہائٹ آف مس گورننس کہہ سکتے ہیں, انکمپٹنسی کہہ سکتے ہیں. یہ پاکستان کی ریفلیکشن نہیں ہے. پاکستان میں بہت اچھے اچھے لوگ موجود ہیں لیکن گورنمنٹ کے لیے شاید وہ اچھے نہ ہوں کیونکہ جو وہ کام لینا چاہتے ہوں گے شاید وہ لوگ وہ کام نہیں کرنا چاہتے ہوں گے.
یہاں ایک سوال یہ بھی ہے کہ کل وقتی وزیر خزانہ کے نہ ہونے سے فرق کیا پڑتا ہے وزارت کے امور چلانے کے سلسلے میں؟ سر
دیکھیں, اس وقت پاکستان کو جو معاشی چیلنجز ہیں اس میں سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ ہمارے بیرونی اکاؤنٹ میں خسارے کا ہے اور وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. ابھی 4 مہینے میں یہ گیپ بڑھ کر تک $5 بلین کو کراس کر گیا ہے, جو اسی مدت میں $2 بلین کے قریب تھا پچھلے مالی سال میں, تو 100-150% اس میں اضافہ ہو چکا ہے. اس کو بہت کیئرفلی اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ کون کرے ایڈریس؟ یہ باہر سے کسی کو لے آئیں گے تو وہ کیا کریں گے کہ وہ جو ہمارے ٹپیکل جو سول سرونٹس ہوتے ہیں جنہوں نے اکنامکس شاید پڑھا بھی نہیں ہوتا ہے, وہ جو کہیں گے وہ اس طریقے سے جو ڈے ٹو ڈے رننگ آف دی افیئرز ہے شاید وہ فائلوں پہ سائن کر ضرور کر سکتے ہیں, لیکن وہ پالیسی جو لینا ہے وہ اگر فائنانس منسٹر نہ ہو اس وقت تو یہ اور بھی پاکستان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا.
لیکن ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب, تاثر تو ہمیشہ سے یہی ہے کہ پاکستان میں خاص طور پر ٹیکنیکل قسم کے کام اور فیصلے تو سرکاری افسران ہی کرتے ہیں, تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وزیر خزانہ کون ہے, کہاں سے ہے, کہاں سے آ رہا ہے؟
دیکھیں, اگر سرکاری افسران میں جیسے میں وزارت خزانہ لے لوں, کیونکہ کسی بھی ملک کے جو اکنامک جو نروز ہے وہ منسٹری آف فائنانس ہوتی ہے, تو جو وہاں منسٹری آف فائنانس کو اگر آپ دیکھ لیں ایک قابل ذکر اکانومسٹ آپ کو نہیں ملے گا. اور جب میں دنیا میں جاتا ہوں اگر بتاتا ہوں کہ پاکستان کے پورے منسٹری آف فائنانس میں ایک اکانومسٹ بھی نہیں ہے, جس کو آپ ایم اے اکنامکس تو بہت مل جائیں گے لیکن وہ اکانومسٹ جسے کہتے ہیں پروفیشنل اکانومسٹ وہ نہیں ہیں, تو انہیں حیرانی ہوتی ہے کہ یہ 210 ملین کی آبادی ملک میں جس کی جی ڈی پی $300 بلین کے قریب ہو وہاں پر ایک اکانومسٹ نہیں ہے جو منسٹری آف فائنانس میں موجود ہو. تو جو سول سرونٹ ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ اچھے نہیں ہوتے ہیں, لیکن جو ٹیکنیکل ان پٹس ہے وہ چونکہ انہوں نے کبھی یہ سبجیکٹ پڑھا ہی نہیں ہوتا ہے, وہ ڈفرینٹ منسٹریز میں پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتے ہوتے وہ یہاں پہنچتے ہیں. کسی نے جغرافیہ پڑھا ہوا ہے, کسی نے پولیٹیکل سائنس پڑھ لیا ہے, کسی نے آئی آر پڑھ لیا ہے, تو اس سے سول سروس میں بیٹھے اور ادھر ڈیوٹی دی, اس منسٹری میں گئے, دوسرے منسٹری میں کام کرتے کرتے یہاں جب پہنچتے ہیں تو انہیں وہ جو سبجیکٹ ہے اس کے انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے.
تو اگر میں یہ پوچھوں کہ کیا کوئی طریقہ ہے اس پیمائش کا کہ اسحاق ڈار کے نہ ہونے سے ملکی معیشت کو کتنا نقصان ہو رہا ہے, تو سر کیا کہیے گا؟
دیکھیں, ایک تو جو ہے ملک کے ایک ساکھ کو بڑا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے کہ پاکستان ایسا ملک جو ہے دنیا کا چھٹی بڑی آبادی کے حساب سے ملک ہے, ایک اتنا اہم ملک ہے جس کا کوئی وزیر خزانہ نہ ہو, تو ایک بہت دنیا میں ہمیں لوگ نیچے نظر سے دیکھیں گے, نمبر ون. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارے پاس چیلنجز ہیں اس چیلنجز کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے اقدامات اس وقت کرنے کی ضرورت ہیں جو کوئی نہیں کر رہا ہے. کسی کا بھی اٹینشن, صرف میں منسٹری آف فائنانس کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس وقت کوئی منسٹری میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے.
یہ تھے نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کے پروفیسر ڈاکٹر اشفاق حسن خان. ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com اس وقت جس خبر سے لیڈ کر رہی ہے اس کا عنوان تو یہ ہے کہ نواز شریف کی پارٹی سربراہی سے متعلق بل مسترد, اس کا پس منظر کیا ہے، کس نے یہ بل پیش کیا تھا، کہاں ہوا تھا، قومی اسمبلی میں ہوا تھا، اچھا اس بل کے مسترد ہو جانے سے کس کے ہاتھ مضبوط ہوئے، اور کیا پاکستانی سیاست میں اس کا فرق پڑے گا کیا؟ شہزاد ملک ہمارے اسلام آباد سے نامہ نگار ہیں، وہ بالکل تلے تیار بیٹھے ہیں کہ کب آئے گی میری باری، تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ خبروں کے خلاصے کے بعد آئے گی۔ یہ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی سب سے پہلی خبر ہے، لیکن جو سب سے زیادہ آپ پڑھ رہے ہیں خبر وہ بھی یہی ہے، اور مصری گلوکارہ فحاشی پھیلانے پر زیر حراست، یہ دوسرے نمبر کی خبر ہے۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
اچھا تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامع؟
لکھتے ہیں، ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا، بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے، جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے۔
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
اور اب کھیلوں پہ نظر عبداللہ فاروقی کے ساتھ۔
پاکستانی فاسٹ بالر محمد عامر کا کہنا ہے کہ وہ انڈیا اور آسٹریلیا کے خلاف پرفارم کرنا چاہتے ہیں، یہ بات انہوں نے ویب سائٹ کرک انفو کو دیے جانے والے ایک انٹرویو میں کہی ہے۔
انڈیا اور میں دوسرا میں مینشن کروں گا آسٹریلیا، یہ دو ایسی ٹیمیں ہیں کہ مجھے کچھ ایکسٹرا انرجی ملتی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ان کے خلاف کچھ اور باقیوں کے خلاف میں کچھ کروں، یہ ایسی ٹیمیں کہ میں نے ان کے خلاف کچھ کرنا ہے۔ اور پھر انڈیا کا آپ کو پتا کہ ایز اے پاکستانی یا انڈین پلیئر بھی کوئی بھی ہوتا ہے تو وہ ان کا ایک باڈی لینگویج ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔
ویمن ہاکی ورلڈ لیگ میں انگلینڈ نے چین کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے کر ٹورنامنٹ میں اپنی پہلی فتح حاصل کر لی ہے۔ آکلینڈ میں ہونے والے اس میچ کے بعد اب انگلینڈ کا اگلا مقابلہ امریکہ سے کوارٹر فائنلز میں ہوگا۔ انگلینڈ پول بی میں 3rd پوزیشن کے ساتھ کوارٹر فائنل میں پہنچا ہے اور اگلے مرحلے میں اس کا مقابلہ عالمی نمبر 1 نیدرلینڈز کے بجائے عالمی نمبر 2 امریکہ سے ہوگا۔ فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کا کہنا ہے کہ وہ ممنوع ادویات کے مبینہ استعمال کی تحقیقات کے سلسلے میں ڈاکٹر ریچرڈ میکلارن سے بات کر رہی ہے۔ ڈاکٹر میکلارن نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جس میں روس کی ریاستی سرپرستی میں چلائے جانے والے ڈوپنگ پروگرام کی تفصیلات فراہم کی گئی ہیں، جس میں 30 مختلف کھیلوں کے 1000 سے زیادہ ایتھلیٹس ملوث ہیں۔ انہوں نے اپنی رپورٹ میں 33 فٹ بالروں کو بھی شامل کیا ہے اور فیفا کو ان کے خلاف تحقیقات کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ کینیڈا کے پروفیسر اور کھیلوں کے وکیل ڈاکٹر میکلارن کو ممنوع ادویات کی روک تھام کی عالمی تنظیم نے روس کی ریاستی سرپرستی میں چلنے والے ڈوپنگ پروگرام کے بارے میں تحقیقات کا کام سونپا تھا۔ انہوں نے گزشتہ برس اس معاملے میں اپنی رپورٹ جمع کرا دی تھی۔ انگلینڈ اور آسٹریلیا کی خواتین کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان T20 سیریز کا 3rd میچ انگلینڈ نے 4 وکٹوں سے جیت لیا ہے۔ کینبرا میں ہونے والے اس میچ میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کو 178 رنز کا ہدف دیا تھا، جو انگلینڈ کی خواتین ٹیم نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 19th اوور میں حاصل کر لیا۔
کھیلوں کا احوال عبداللہ فاروقی کی زبانی۔ نازش ظفر کی ذمہ داری آج خبروں کی ہے، وہ بالکل تیار بیٹھے ہیں، لیکن ایک خبر ابھی میں نے اپنی ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر دیکھی ہے۔ چینی کمپنی نے امریکی کمپنی کو کیسے پیچھے چھوڑا، یہ کہانی ہے فیس بک کی، ہو سکے تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئیے گا۔ اور اب آتی ہے نازش ظفر خاص خاص خبروں کے خلاصے کے ساتھ۔
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے اسلام آباد میں مذہبی جماعتوں کے دھرنے سے متعلق از خود نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ حکام سے 2 روز میں جواب طلب کر لیا ہے۔ پاکستان کے قومی اسمبلی میا حزب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے نا اہل قرار دیے گئے رکن قومی اسمبلی کو سیاسی جماعت کا سربراہ بننے سے روکنے کا بل ووٹنگ میں مسترد ہو گیا ہے۔ زمبابوے میں پارلیمنٹ نے صدر رابرٹ مگابے کے خلاف مواخذے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ صدر مگابے نے حکمران جماعت اور فوج کے دباؤ کے باوجود عہدہ چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ نائجیریا میں پولیس کا کہنا ہے کہ شمال مشرقی قصبے موبی میں ایک خودکش حملے میں کم سے کم 50 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ عراق میں پولیس کا کہنا ہے کہ ملک کے شمالی علاقے میں بارود سے بھرا ٹرک بازار میں پھٹنے سے کم 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ اپنے نازش ظفر سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ حزب وعدہ براہ راست اسلام آباد۔ پاکستان کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی میں انتخابی اصلاحات کے بل میں ترمیم سے متعلق حزب مخالف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے بل کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے نامہ نگار شہزاد ملک براہ راست سربین میں آ رہے ہیں۔ شہزاد صاحب، آپ کی باری، کیا تفصیلات ہیں؟
جی شفیع، یہ جو بل ہے یہ انتخابی اصلاحات میں جو پولیٹیکل پارٹی ایکٹ ہے اس کی ایک سیکشن ہے 203، اس سے متعلق تھا، اور یہ بل پیش کیا تھا حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی رہنما نوید قمر نے۔ اور جب اس پر جو ووٹنگ ہوئی تو اس کے حق میں 98 ووٹ آئے، جبکہ اس کی مخالفت میں 163 ووٹ آئے۔ اس طرح جو حزب مخالف کی جماعت ہے وہ اس جو پولیٹیکل پارٹی ایکٹ کی سیکشن 203 ہے اس میں ترمیم کروانے میں ناکام رہی ہے۔ اور اس جب انہوں نے یہ بل پیش کیا نوید قمر نے، تو انہوں نے اس بارے میں کہا کہ اگر ہم یہ سیاسی جماعتوں میں بھی اگر ہم ڈکٹیٹرشپ لے کے آئیں گے تو یہ جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا،
امینڈمنٹ جو کی گئی ہے تھرو دی الیکشنز ایکٹ کہ ایک شخص جو کہ ڈسکوالیفائی ہو چکا ہو نیشنل اسمبلی کا یا پارلیمنٹ کا ممبر بننے سے، وہ باہر بیٹھ کے ایز لیڈر آف پولیٹیکل پارٹی اگر پالیسی ڈکٹیٹ کر رہا ہو تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ اگر یہ 342 کا ہاؤس یہ چیز ایک چیز کرتا ہے اور باہر سے ایک شخص جو کہ یہاں کا ممبر بھی نہیں ہو سکتا وہ اس کو اوور رول کر دیتا ہے، تو پھر جو کانسٹیٹیوشن کی جو ایسنس ہے، آرٹیکل 62 اور 63 کی جو ایسنس ہے، یہ اس کے خلاف جاتی ہے بات۔
اور اس موقع پر حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر شاہ محمود قریشی نے بھی یہی مطالبہ کیا کہ اس یہ جو حکومت ہے جو اس کو ترمیم کو پاس کروایا ہے کچھ ہفتے پہلے، تو یہ ایک باقاعدہ طور پر سینٹ کے ساتھ جو کہ ایک وفاق کی علامت ہے اس کے ساتھ ایک تناؤ سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، تو اس کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ لیکن پھر جب اس پہ ووٹنگ ہوئی تو ووٹنگ میں حزب مخالف کی جماعتیں جو ہیں وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکی۔
تو اس بل کے مسترد ہونے سے حکومت کو کیا فائدہ ہوگا؟
جی شفیع، حکومت کو تو فائدہ ہوگا، خاص طور پر پاناما لیک سے متعلق سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف جب نااہل ہوئے تھے تو اس کے بعد ہی پھر حزب مخالف کی جماعتوں نے کہا کہ جو انتخابی اصلاحات کا جو بل ہے جس پر پارلیمنٹ کی ساری جماعتوں کے نمائندگی موجود تھی اور اس میں یہ بات طے ہوئی ہوئی تھی کہ جو بھی معاملہ ہوگا وہ پارلیمنٹ میں زیر بحث لایا جائے گا، لیکن آج جب یہ پیش معاملہ ہوا تو اس پہ زاہد حامد نے حزب مخالف کی جماعتوں پہ تنقید کی اور کہا کہ یہ پاناما سپیسیفک یہ ترمیم نہیں ہے۔
میں کسی کو امبیرس نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن 17 نومبر 2014 یہ منٹس میرے سامنے ہیں، سب کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، ہم پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کا جائزہ لیتے ہیں اور کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ فیصلہ ہوتا ہے دی سب کمیٹی ڈسکسڈ دی پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 اور کیا تھا جی، سب سیکشن 1 فرسٹ اینڈ سیکنڈ پروائزوز میں بھی اومیٹڈ۔ یہ ایک کمیٹی کا سر، یہ اسمبلی کا ریکارڈ ہے۔ پینما پیپرز اپریل 2016 میں آیا تھا، آپ کہتے ہیں پرسن اسپیسیفک، ڈیڑھ سال پہلے۔
اور اس موقع پر جب یہ ووٹنگ ہو رہی تھی شفیع، اور اس میں جو سب سے اہم بات جو مجھے نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ حکمراں جماعت کے ہی رکن ہیں اور سابق وزیر اعظم ہیں میر ظفر اللہ خان جمالی، انہوں نے جب یہ حزب مخالف کی طرف سے یہ بل پیش ہو رہا تھا تو انہوں نے حزب مخالف کا ساتھ دیا تھا، حکومت کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ جی شفیع،
چلیں، بہت بہت شکریہ شہزاد ملک۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ایران سے متصل ضلع کیچ میں سیکیورٹی فورسز نے ایک آپریشن کیا ہے، ایک سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ حکام نے اس آپریشن میں 2 عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ حکام کے بقول ضلع سے ایک اور آپریشن کے دوران 16 غیر ملکیوں سمیت 18 افراد کو بازیاب کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
ان میں سے ایک کاروائی سیکورٹی فورسز نے ضلع کیچ میں پنودی کے علاقے میں کی۔ سرکاری حکام کی جانب سے میڈیا کو فراہم کردہ معلومات کے مطابق اس علاقے میں کلدم تنظیموں کے ٹھکانوں کی اطلاع تھی۔ اس اطلاع پر فرنٹیئر کور بلوچستان کے اہلکاروں نے کاروائی کی۔ حکام کے مطابق مسلح افراد نے اہلکاروں پر فائر کھول دیا۔ فائرنگ کے باعث ایف سی کا ایک اہلکار ہلاک اور دو زخمی ہو گئے۔ جوابی کاروائی میں دو مسلح افراد بھی مارے گئے۔ میڈیا کو فراہم کردہ معلومات کے مطابق مارے جانے والے افراد موٹر وے کے سیکشن 8 پر ایک پل کو دمک خیز مواد سے نقصان پہنچانے کے علاوہ سیکورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے۔ اگرچہ سرکاری حکام کا یہ کہنا ہے کہ دونوں افراد فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے، لیکن آزاد ذرائع سے تاحال اس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ سیکورٹی فورسز نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر ایک اور کاروائی ضلع قلعہ کے تمپ میں کی۔ اس کاروائی کے دوران 16 غیر ملکیوں سمیت 18 افراد کو بازیاب کیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ بازیاب کیے جانے والے افراد نائجیریائی اور یمنی باشندے ہیں۔ بعض دیگر اطلاعات کے مطابق غیر ملکی افراد میں سے 15 کا تعلق نائجیریا جبکہ 1 کا تعلق یمن سے ہے۔ سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ بازیاب کیے جانے والے باقی 2 افراد پاکستانی ہیں۔ اس کارروائی کے دوران 2 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ سرکاری حکام کی جانب سے نہیں بتایا گیا کہ غیر ملکیوں سمیت 18 افراد کب سے غمال بنائے گئے تھے اور بالخصوص غیر ملکی افراد کس طرح اس علاقے تک پہنچے۔ ماضی میں بھی بعض غیر ملکی افراد ضلع کیچ اور اس کے نوائی علاقوں سے بازیاب کیے گئے تھے۔ ماضی میں بازیاب کیے جانے والے افراد کے بارے میں بعض حکام نے بتایا تھا کہ ان کو منشیات کے سمگلروں نے اپنی رقوم کی وصولی کے لیے یرغمال بنایا تھا۔ دوسری جانب کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ ریپبلکن آرمی نے ڈیر بکٹی قلعہ کے زینکو میں ایک گیس پائپ لائن کو دمک خیز مواد سے اڑانے، جبکہ ضلع کیچ میں 2 مقامات پر سیکورٹی فورسز پر حملوں اور ان کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن سرکاری سطح پر کسی نقصان کی تصدیق نہیں ہوئی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کے تحت جاری ہونے والی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق میانمار یا برما میں روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ ریاستی سرپرستی میں جو امتیاز برتا جا رہا ہے وہ منظم نسلی صفائی کے مترادف ہے۔ دوسری جانب میانمار کی رہنما آنگ سان سوچی نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ جلد ہی بنگلہ دیش کے ساتھ روہنگیا افراد کی وطن واپسی سے متعلق معاہدہ طے پا جائے گا۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ نادیہ سلیمان نے تیار کی ہے۔
انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ روہنگیا علاقے اور دیہات کھلے آسمان والی جیلیں ہیں۔ میانمار میں روہنگیا افراد کے خلاف ہونے والی پرتشدد کاروائیوں سے متعلق ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ روہنگیا برادری کو کئی دہائیوں سے نسلی عصبیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایمنسٹی کے مطابق سن 2012 میں رکھائن صوبے میں بدھوں اور مسلمانوں کے درمیان جھڑپوں کے بعد سے روہنگیا مسلمانوں کے خلاف جبر و تشدد کا سلسلہ شدید تر ہو گیا اور اس وقت سے لاکھوں کی تعداد میں روہنگیا افراد پناہ کی تلاش میں نقل مکانی کر کے بنگلہ دیش جا چکے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ریسرچ ڈائریکٹر اینانا اسٹیٹ کہتی ہیں کہ بنیادی طور پر روہنگیا افراد کو باہر کی دنیا سے بے خبر رکھا گیا ہے، ان کی آزادانہ نقل و حرکت پہ کئی قدغنے ہیں اور ان افراد کو ان کے علاقوں اور دیہاتوں تک محدود کر دیا گیا ہے۔
The violations date back decades, particularly over the last 5 years.
پرتشدد کاروائیاں کئی دہائیوں سے جاری ہیں، خاص طور پر یہ گزشتہ 5 سالوں میں مسلمان اقلیت کے لیے اور خاص طور پر روہنگیا افراد کے لیے رکھائن صوبہ ایک جیل میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر یہ نظام ان افراد کو ذلت آمیز اور مایوسی جیسے احساسات میں مبتلا کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔
این این آئی اسٹیٹ کہتی ہیں کہ ان کی تنظیم اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ برما کے حکام کی جانب سے رائج یہ نظام نسلی عصبیت کے جرم کے زمرے میں آتا ہے۔
Amnesty International has established that Myanmar authorities have imposed...
Amnesty International اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ میانمار کے حکام کی جانب سے روہنگیا افراد کو ریاستی سطح پہ منظم طریقے سے باقی آبادی سے الگ اور تعصب پہ مبنی نظام کے تحت رکھا گیا ہے۔ ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو انتہائی سطح تک محدود کر دیا گیا ہے اور ہر روز ان کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جاتی ہے۔
جنوب مشرقی ایشیا کے لیے بی بی سی کے نامہ نگار کے مطابق ایمنسٹی انٹرنیشنل کی یہ رپورٹ ان چند دستاویزات میں سے ایک ہے جو انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کی جانب سے تیار کی جا رہی ہیں۔ ان دستاویزات کے ذریعے ممکنہ طور پہ جرائم کی بین الاقوامی عدالت میں برما کے فوجی جنرلز کے خلاف مقدمہ دائر کیا جا سکے گا۔ دوسری جانب برما کی رہنما آنگ سان سوچی کا کہنا ہے کہ اس وقت رکھائن صوبے میں صورتحال پرامن ہے اور انہیں امید ہے کہ جلد ہی بنگلہ دیش کی حکومت کے ساتھ روہنگیا افراد کی وطن واپسی سے متعلق معاہدہ طے پا جائے گا۔ میانمار کے دارالحکومت نیپیڈو میں ایشیا اور یورپی ممالک کے وزراء خارجہ کے ایک اجلاس کی میزبانی کرتے ہوئے آنگ سان سوچی نے کہا،
ہم سب کو یہ بات یقینی بنانی ہوگی کہ پرتشدد کاروائیاں نہ ہوں۔ میں نے ایسی کوئی اطلاع نہیں سنی کہ اب بھی پرتشدد کاروائیاں ہو رہی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب واقعی میں ہوا کہ نہیں۔ حکومت پر عائد ہونے والی ذمہ داری کے تحت ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ایسا نہ ہو۔
برما میں مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنائے جانے پر ناکافی عملی اقدامات اور کھل کے ان کی مذمت نہ کرنے پہ نوبل انعام یافتہ آن سان سوچی پر کڑی تنقید کی جاتی رہی ہے۔ رواں برس اگست کے بعد سے اب تک 600,000 روہنگیا افراد میانمار سے نقل مکانی کر کے بنگلہ دیش میں داخل ہو چکے ہیں۔
میانمار کے روہنگیا مسلمانوں کی کہانی یا کہیے کہ جو ان پر بیتی اس کا احوال بی بی سی کے نامہ نگاروں نے بھیجا تھا، جس کو رپورٹ میں ڈھالا نادیہ سلیمان نے۔ انڈیا میں اب یہ بات تقریباً طے ہے کہ جلد ہی راہل گاندھی کانگریس پارٹی کے صدر کا عہدہ سنبھالیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ گجرات کے اسمبلی انتخابات سے بھی پہلے یہ کام ہو جائے۔ کانگریس پارٹی کی طرف سے یہ انڈیا ملنے کے بعد اب بحث اس بات پر ہے کہ ان کی پارٹی صدر بننے سے کچھ بدلے گا یا نہیں۔ احوال کے ساتھ دلی سے سہیل حلیم۔
راہل گاندھی تقریباً 4 سال سے کانگریس پارٹی کے نائب صدر ہیں، اور کافی عرصے سے یہ قیاس آرائی جاری تھی کہ پارٹی صدر سونیا گاندھی کی خراب صحت اور پارٹی کی بگڑتی ہوئی حالت کے پیش نظر وہ جلدی ہی صدر کا عہدہ سنبھالنے والے ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکا کیونکہ پارٹی کا اولڈ گارڈ یا سینئر رہنما سونیا گاندھی کے ہی اس عہدے پر فائز رہنے کے حق میں تھے۔ سونیا گاندھی 1999 سے کانگریس کی صدر ہے، اور اب یہ باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں صدر کا انتخاب کرایا جائے گا، اور اگر کوئی دوسرا امیدوار سامنے نہیں آتا تو راہل گاندھی 5 دسمبر کو اپنا نیا عہدہ سنبھال سکتے ہیں۔ لیکن انہیں پارٹی کا صدر بننے سے پہلے ہی اس الزام کا سامنا ہے کہ ان کی تاج پوشی کی جا رہی ہے، کیونکہ ان کا تعلق گاندھی خاندان سے ہے۔ جواب میں کانگریس کے رہنما سنجے نروپم کا کہنا ہے،
دیکھیے لگ بھگ 132 سال پرانی پارٹی ہے کانگریس پارٹی، اور اگر گاندھی نہرو پریوار سے کانگریس کے ادھیکشوں کی سنکھیا آپ دیکھیں گے تو 3 یا 4 رہی ہے۔ اس کے علاوہ سارے کے سارے جو کانگریس پارٹی کے ادھیکش تھے، چاہے وہ دیوکانت بروا ہو یا شنکر دیال شرما ہو یا نرسمہا راؤ جی ہوں یا سیتارام کیسری جی ہوں، یہ تمام جس سے پہلے پٹاوی سیتارامیہ وغیرہ تھے، مالویہ جی تھے، پھر پرشوتم داس ٹنڈن ہوا کرتے تھے، تو یہ سارے لوگ کو اس پریوار کے نہیں تھے۔
راہل گاندھی اپنے نئے رول میں کامیاب ہوں گے یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن بی جے پی انہیں مسلسل ایک نااہل اور ناسمجھ رہنما کے طور پر پیش کرتی رہی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی انہیں پہلے شہزادہ کہتے تھے۔ پارلیمان میں اپنی اس تقریر میں وہ کس کو نشانہ بنا رہے ہیں اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہے۔
کوئی بھی نئی یوجنا لائے، نئی طریقے سے لائیں تو کچھ لوگوں کو عمر تو بڑھتی ہے لیکن سمجھ نہیں بڑھتی ہے، تو سمجھنے میں بڑی دیر لگتی ہے۔ کچھ لوگوں کا ایسا رہتا ہے، اور اس لیے چیزیں سمجھنے میں بڑا سمے جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو سمے بیتنے کے بعد بھی چیزیں سمجھ نہیں پاتے، اور اس لیے اچھا لگتا ہے ویروھ کریں، تو وہ ویروھ کرنا اپنا طریقہ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔
لیکن گزشتہ چند مہینوں سے راہل گاندھی کا انداز بدلا ہوا ہے، یہ سب مانتے ہیں۔ وہ وزیر اعظم اور بی جے پی کے حملوں کا جم کر جواب دیتے ہیں، ٹی وی پر زیادہ نظر آنے لگے ہیں، صحافیوں سے بات کرتے ہیں اور ان کے سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں، اور پالیسی سے متعلق معاملات پر بھی کھل کر اپنی رائے ظاہر کرنے لگے ہیں، اور اس سب کی جھلک ان کے بولنے کے انداز میں بھی نظر آنے لگی ہے۔
اب سوال اٹھتا ہے کہ آپ کے جو پردھان منتری ہیں، دیش کے جو پردھان منتری ہیں، مگر وہ دیش کے ہیں مگر آپ کے بھی ہیں، کیا آپ کہہ رہے ہو کہ وہ آپ کے نہیں ہیں؟ آپ کے نہیں ہیں وہ، میں نے गलत बोला, मैंने गलत बोला, आपके नहीं है वो, देश के तो हैं मगर आपके नहीं है क्या? तो फिर क्यों चुप करा रहे हो मुझे? ठीक है, वो आपके प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं।
कांग्रेस पार्टी की जानिब से इस ऐलान के बाद बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि पार्टी राहुल गांधी से कोई खतरा महसूस करने के बजाय उन्हें एक असासा समझती है।
आप बताइए, हमारा चेहरा देख के लग रहा है कि हम घबरा रहे हैं? हम तो आनंदित हैं, आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं और मिठाई बांटने वाले हैं, और राहुल गांधी को तो हम एसेट मानते हैं, बहुत अच्छे हैं राहुल गांधी, और जल्दी से उनको आप अध्यक्ष बनाइए। और कांग्रेस के तमाम प्रवक्ताओं को बताइए, जिस दिन राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाएगा, हम सब मिलके मिठाई बांटेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है।
इंडिया की मगरबी रियासत गुजरात में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं और वहां तकरीबन 20 साल से बीजेपी की हुकूमत है। कांग्रेस के लिए गुजरात को दोबारा हासिल करना आसान नहीं है, लेकिन लगता है कि इंतखाबात के दौरान ही राहुल गांधी को पार्टी का सदर बनाकर कांग्रेस वोटरों को एक वाज़े पैगाम दे रही है। ये पैगाम उन तक पहुंचता है कि नहीं, ये दिसंबर के तीसरे हफ्ते में ही पता चलेगा, जब नतायज का ऐलान होगा। सुहेल हलीम, बीबीसी दिल्ली।
आप बीबीसी उर्दू सर्विस सुन रहे हैं।
इतना सन्नाटा क्यों है भाई?
लाइट्स, कैमरा, एक्शन।
मेरे बारे में इतना मत सोचना, दिल में आता हूँ समझ में नहीं।
कि मैं हूँ हीरो,
बॉक्स ऑफिस का बादशाह कौन? फिल्म हिट रही या मिस?
कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है?
हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सकें, औरों को भुला सकें।
मेरी पिया बड़ा बेदर्दी।
बॉलीवुड की दिलचस्प खबरें, बड़े बड़े स्टार्स के साथ छोटी छोटी मुलाकातें और खट्टी मीठी बातें, फिल्म स्टार्स की पॉपुलैरिटी और कॉन्ट्रोवर्सीज, पर्दे के पीछे क्या है, सुनिए ये सब कुछ हर शनिचर की शाम सैरबीन में आपकी अपनी नुसरत जहां के साथ।
हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन, आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। आइए जिम्बाब्वे चलते हैं। वहां फौज और सदर मुगाबी की कोशिश है कि मुल्क में इंतकाल इख्तदार पुरअमन तरीके से, और साथ ही यह भी कि सदर मुगाबी की रुख्सती इज्जत से हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। सूरत हाल को बेहतर तौर पर समझने के लिए मैंने यहाँ लंदन स्कूल ऑफ अफ्रीकन एंड ओरिएंटल स्टडीज सोएस के प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस डॉक्टर सुबीर सिन्हा से बात की, पूछा कि तवालत क्यों है, तब्दीली का ये सिलसिला इस कदर लंबा क्यों होता जा रहा है।
आपको याद होगा पिछले 7-8 सालों से वहाँ पे जो इंतखाबात वगैरह भी हुए हैं उनके नतीजों को जो इन लोगों ने खारिज किया है, तो इसके वजह से जिम्बाब्वे की सोसाइटी में एक बहुत ज्यादा तनाव और टेंशन है और एक तरह से पेंट अप वायलेंस की फियर है वहाँ पे, तो इसलिए ये ट्रांजिशन होना जो है वो बिल्कुल जरूरी है। और ये आपने देखा होगा बहुत सारी जो अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर इस तरह की ट्रांजिशन होती है उसके अंदर लास्ट स्टेप जो होता है वो थोड़ी सी मतलब मैसी हो जाती है, क्योंकि फैमिली के भी लोग आ जाते हैं जैसे कि इस केस में भी हुआ है, और इसके अलावा पार्टी के अंदर भी बहुत ज्यादा टेंशन होती है। आपने देखा होगा कि उस दिन वॉर वेटरन्स आए थे और जहाँ तक लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी भीड़ जो है जिम्बाब्वे की पूरी हिस्ट्री में कभी एक जगह पे इकट्ठा नहीं हुई थी, और आपको याद होगा कि यही थे वॉर वेटरन्स जो कि 7-8 साल पहले जब मॉर्गन स्विंगराय साहब इलेक्शन जैसे लोग मानते कि वो जीते थे तो वो आए थे इन मुगाबे के सपोर्ट में। तो इनकी जो की बेसिस ऑफ सपोर्ट है पार्टी के अंदर और वॉर वेटरन्स का वहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट है अपने नेशनल लिबरेशन की हिस्ट्री से, तो अगर जब वो भी शिफ्ट हो गए तो मेरे ख्याल से अब इनके पास और कोई रास्ता बचा नहीं है। अब दो चीजें देखनी पड़ेगी, तो पार्टी के अंदर कैसी होगी ट्रांजिशन मुगाबे से पोस्ट मुगाबे पीरियड में। दूसरी चीज ये कि जिम्बाब्वे में एक चीज आपको देखना होगा कि उनकी मिलिट्री जो है वो बैरिक्स में बहुत सालों से रही है, उन्होंने मिलिट्री का रोल बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में नहीं दिया है। मिलिट्री ने इस तरह का रोल अख्तियार किया है तो इसके लिए आपको ये सोचना होगा कि इसके आगे क्या होगा, मिलिट्री क्या बात वापस चली जाएगी बैरिक में।
तो क्या डॉक्टर सुबीर सिन्हा आप ये समझते हैं कि अभी भी जिम्बाब्वे के अंदर सदर मुगाबे की इतनी हिमायत है कि वो इख्तदार में रह सकें?
जी नहीं है, अगर हाल में अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं उसके अंदर ट्रांजिशन की बात जो है वो पहले से मतलब एक तरह से बदतर होती आई है। केन्या में भी अभी हुई है इलेक्शन और वो काफी कॉन्ट्रोवर्शियल हुई है। आपको याद होगा पिछले साल इथियोपिया में जनावी की मौत हुई थी और उनको अनाउंस करने में 6 महीने लग गए थे क्योंकि ट्रांजिशन कैसे क्या होगा, कौन आएगा पावर में, उस तरह की बातें चल रही थी। तो एक तरह से आप देखिए तो एक ग्लोबल रिवर्सल चल ही रहा है डेमोक्रेसी का। और मेरे ख्याल से अभी फिलहाल जिम्बाब्वे में ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि अगर आपके पॉपुलेशन को आप पसंद नहीं है तो उसके बाद जो है वो क्राइसिस डीपन होगी। लेकिन मेरा ये सोचना है कि ये क्राइसिस सॉल्व हो जाएगी और अगर मिलिट्री को उनको निकालना भी पड़ा तो मिलिट्री किसी तरह से एक कोई फेस सेविंग वे ढूंढ लेगी जिसकी उनको बाकी अफ्रीकन कंट्रीज को इसको एक्सेप्ट करना।
तो नई एडमिनिस्ट्रेशन या इंतजामिया में हिज्ब मुखालिफ का अपोजिशन का क्या किरदार या रोल नजर आ रहा है? इतला तो ये भी है कि मॉर्गन सेनोराय जो है वो भी वापस जिम्बाब्वे पहुंच चुके हैं।
मेरे ख्याल से ट्रांजिशनल पीरियड के अंदर एक गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी होनी चाहिए क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं होगा, सारी पावर अगर एक पार्टी के पास है और उनसे सारा लेकर के आप किसी दूसरी पार्टी को दे दें तो वो मेरे ख्याल से और इंस्टेबिलिटी की रेसिपी होगी। तो ऐसा होना चाहिए कि एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें कि दोनों जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी पावर शेयरिंग हो। मिलिट्री का रोल नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट कि अगर केओस अगर होने लगे स्ट्रीट्स पे तो उसको वो लॉ एंड ऑर्डर के रूप में आप उनको ला सकें क्योंकि जिम्बाब्वे की जो पुलिस वगैरह है वो भी पार्टी एफिलिएटेड है एक तरह से। तो इस तरह से पावर शेयरिंग अरेंजमेंट एक ट्रांजिशनल पीरियड में और मेरे ख्याल से अगले 1 या 2 सालों के अंदर नए इलेक्शंस होनी जरूरी है क्योंकि जिम्बाब्वे की एक डेमोक्रेटिक कल्चर भी है और मैं वहां जा भी चुका हूं और लोग जो है उनकी एग्जाइल में बड़ी कम्युनिटी है साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, बाकी जगहों पे उनके सारे इंटेलेक्चुअल्स, उनके थिंकर्स, उनके डिसिडेंट्स, उनका वापस जाना जरूरी होगा क्योंकि जिम्बाब्वे को जरूरत है उन लोगों के वापस आने की जिनको की छोड़ के जाना पड़ा था।
साउथ अफ्रीका का इस तब्दीली में किस किस्म का रोल या किरदार होगा?
साउथ अफ्रीका तो रीजनल पावर है और जो भी ट्रांजिशन होगा उसमें साउथ अफ्रीका का रोल जो है मतलब लास्ट स्टेजेस में बहुत ज्यादा होना चाहिए, खास करके अगर ट्रांजिशंस में कोई प्रॉब्लम हुई तो एक्सटर्नल असिस्टेंस, क्योंकि आज तो वो जमाना नहीं है कि आप आर्म ट्विस्ट करके जिम्बाब्वे को या किसी और मुल्क को ऐसी कुछ करने के लिए मजबूर कर दें जो कि वो नहीं करना चाहता हो। साउथ अफ्रीका ने अभी तक जो रोल प्ले किया है लोग कहते हैं बिहाइंड द सीन्स उनका रोल रहा होगा, शायद वो खुल के सामने नहीं आना चाहते हैं। और खास करके अगर आपने देखा होगा कि कल जो कि लोगों में ये काफी एक्सपेक्टेशन थी कि कल मुगाबे रिजाइन कर देंगे, उन्होंने जो रिजाइन नहीं किया वो उन्होंने एक अच्छी चाल चली है अपनी तरफ से कि अब अगर आर्मी उनको निकालती है तो अफ्रीकन कंट्रीज की जो कम्युनिटी है उसमें मिलिट्री कू के खिलाफ जो कंसेंसस है वो टूट जाएगा क्योंकि अब उसके अगर आर्मी उनको फोर्स करती है ऑफिस से तो एक तरह से तो वो मिलिट्री कू हो ही गया और अगर ऐसा होगा तो कोई भी हुकूमत जो वो खुल के मिलिट्री के एक्शन को सपोर्ट करने के लिए नहीं आ सकती। सो देर इज अ प्रॉब्लम देर और ये प्रॉब्लम खास करके ये है कि साउथ अफ्रीका का बिहाइंड द सीन्स क्या रोल चल रहा है जो कि अभी तक उन्होंने खुल करके बयान नहीं किया है, हमें उस पर देखना होगा।
अगर जिम्बाब्वे की इस पूरे एरिया में अपने आप इम्पोर्टेंस देखें तो उसकी अहमियत स्ट्रेटेजिकली क्या अहमियत है, कितना इम्पोर्टेंट है जिम्बाब्वे?
देखिए जिम्बाब्वे दो तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आइडियोलॉजिकली जो है जिम्बाब्वे की जो लिबरेशन हुई थी वो अफ्रीका के बाकी कंट्रीज के लिबरेशन का एक मतलब लास्ट स्टेप हुआ था और आपको याद होगा कि मतलब उस वक्त जब मुगाबे को पावर मिली थी तो दुनिया भर के लीडर्स वहां पे जाकर के उन्होंने उसको सेलिब्रेट किया था। इंदिरा गांधी भी गई थी, जमैका के सिंगर बॉब मार्ली साहब भी वहां पे पहुंचे थे। तो एक तो ये बड़ा स्ट्रांग मैसेज होगा कि वन पार्टी रूल जैसे केन्या में चल रहा है या बाकी वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में चल रहा है अब उसका जमाना जो है वो लग चुका, एक तो वो है। दूसरी चीज ये है कि देखना ये पड़ेगा कि मिलिट्री अपनी रोल को किस तरह से अदा करती है। अगर मिलिट्री का सिर्फ एक सॉफ्ट टच का रोल है कि भाई हमने इनको प्रॉम्प्ट किया है कि आप इस्तीफा दे दीजिए और दूसरी हम हुकूमत यहाँ पे सेटल करेंगे और ट्रांजिशन करेंगे तो दैट विल बी अ वेरी गुड साइन टू अदर अफ्रीकन कंट्रीज जहां पे कि मिलिट्री इन द बैरिक्स या मिलिट्री इन द पॉलिटिक्स का मुद्दा जो है वो पूरी तरह से सेटल नहीं हुआ है। तो दो चीजें ये है। स्ट्रेटेजिकली देखिए जिम्बाब्वे तो अपने आप को एक तरह से अफ्रीका का नॉर्थ कोरिया बनाया हुआ है तो उनकी ग्लोबल अफेयर्स के अंदर क्या रोल है वो तो काफी अब घट चुकी है मेरे ख्याल से। एंड आई होप कि जो भी नई हुकूमत आएगी वो जिम्बाब्वे को जैसा उनका पोजीशन होना चाहिए अफ्रीकन पॉलिटिक्स के अंदर और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर वो फिर से जिम्बाब्वे वो वाली रोल अदा कर सकेगी।
सुएस के ये थे प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस डॉक्टर सुबीर सिन्हा। और जिम्बाब्वे के सिलसिले में ताजा तरीन ये है कि सदर रॉबर्ट मुगाबी के खिलाफ मुआखजे की कार्रवाई शुरू हुई तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान में गाय, भैंस, बकरे, मुर्गी और मछली का गोश्त तो आम इस्तेमाल होता है लेकिन अब एक और इजाफा कर लें वह है शतरमुर्ग। چند سال قبل پاکستان کے صوبہ پنجاب میں حکومت نے شترمرغ فارمنگ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو مراعات اور قانونی تحفظ دیا، جس کے بعد شترمرغ کو وائلڈ لائف کی فہرست سے نکال کر لائف سٹاک کا درجہ دے دیا گیا۔ تفصیل کے ساتھ موسیٰ یاوری۔
یہ منظر نہ تو افریقہ کے ریگستان کا ہے اور نہ ہی کسی چڑیا گھر کا، بلکہ پنجاب کے شہر شیخوپورہ کا ہے، جہاں شترمرغ کی افزائش نسل کی جا رہی ہے۔ شیخوپورہ کے اس فارم کی طرح پنجاب کے متعدد علاقوں میں بھی اب شترمرغ کو گوشت کے حصول کے لیے پالنے کا رواج زور پکڑ رہا ہے۔ چند سال قبل تک اس کے چوزے صرف برآمد کیے جاتے تھے، مگر اب پاکستان میں بھی انڈوں سے شترمرغ کے بچے نکالے جا رہے ہیں۔
اس میں اتنا پوٹینشیل ضرور ہے کہ یہ ملٹیپلیکیشن اس کی فاسٹ ہے۔ جب آپ گائے، بھینس، بکری رکھتے ہیں تو وہ سال میں ایک بچہ دیتی ہے، دو بچے دیتی ہے، یہ سال میں 60-70 انڈے دیتا ہے، اور اس سے اگر آپ آدھے بچے بھی لے لیں تب بھی اتنی ملٹیپلیکیشن کسی اور کیٹل میں نہیں ہے۔ اس کی جو پروڈکٹس ہیں یہ ہر چیز اس کی ویلیوبل ہے۔ آسٹرچ میٹ، اس کا لیدر، اس کی فیدرز، اس کی فیٹس، ہر چیز ایکسپورٹ ہو سکتی ہے، اس کی پروڈکٹس بنتی ہیں۔
پاکستان میں شترمرغ کو گوشت کے حصول کے لیے پالنا یا اس کی فارمنگ تیزی سے فروغ پا رہی ہے۔ صرف ایک سال کے اندر ہی ملک کے مختلف حصوں میں اس طرح کے کئی فارمز بن چکے ہیں، جہاں سے کئی من گوشت روزانہ مارکیٹ کو فراہم کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ لاہور میں ہیں اور شترمرغ کھانا چاہتے ہیں تو یہاں ایسے ریسٹورانٹس ہیں جو آپ کو شترمرغ کی کڑاہی، ٹکے اور یہاں تک کہ چائنیز ڈشز بھی پیش کر سکتے ہیں۔
دیکھیں، شترمرغ کا رجحان جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے لوگوں میں، بڑی اسپیڈ سے ہو رہا ہے، اور جیسے جیسے ہم لوگوں کو ڈفرینٹ فوڈ کے اندر بتا رہے ہیں، ان کو پاکستانی فوڈ میں انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، انہیں چائنیز میں کروا رہے ہیں، عربین فوڈ کے اندر انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، اور لوگوں کے ویوز بہت اچھے ہیں، جن کو کھا رہے ہیں وہ ریگولر ہو رہے ہیں۔
نئے کھانے والوں میں یہ گوشت مقبول بھی ہو رہا ہے۔
آسٹریچ کو میرا خیال ہے کہ اگر ہم کمپیریٹیولی اگر ہم دیکھیں کہ پہلے ہم برائلر یا چکن وغیرہ اس طرح سے یوز کرتے ہیں تو کمپیریٹیولی اس سے زیادہ ہیلدی اور اس سے زیادہ ٹیسٹی بھی ہے۔
اسٹرینج فل ایکسپیرینس تھا کہ میرے سامنے وہی آسٹرچ جس کو میں نے کبھی کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، آج وہ میرے سامنے پلیٹوں میں تھا۔
پاکستان میں شترمرغ پالنا ایک منافع بخش کاروبار کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ پچھلے ایک سال میں صرف صوبہ پنجاب میں ایسے 300 سے زائد فارمز بن چکے ہیں۔ حکومت کا خیال ہے کہ اس طرح کے فارمز کے فروغ سے وہ دن دور نہیں جب شترمرغ کا گوشت گائے، بکرے اور مرغی کے گوشت کی جگہ گھر گھر پکا کرے گا۔ موسیٰ یاوری، بی بی سی نیوز، شیخوپورہ۔
اسلام آباد میں آج میڈیا سیفٹی پر ایک سیمینار منعقد ہوا، جس میں 7 ممالک میں صحافیوں کو تحفظ سے متعلق ان ممالک میں کی جانے والی کوششوں سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی عالمی رپورٹ جو پاکستان میں صحافیوں اور میڈیا کی آزادی پر حملوں کے خلاف جدوجہد پر مبنی ہے، وہ بھی جاری کی گئی۔ مذاکرے میں حکومت اور میڈیا مالکان کی جانب سے صحافیوں کو تحفظ فراہم کرنے میں سنجیدگی یا غیر سنجیدگی پر بھی کئی سوالات سامنے آئے۔ اسلام آباد سے خدائے نور ناصر۔
اسلام آباد کے ایک مقامی ہوٹل میں یہ رپورٹ ایک سیمینار میں پیش کی گئی، جہاں پاکستان سمیت کئی ملکوں کے صحافیوں اور ماہرین نے شرکت کی۔ یہ رپورٹ دنیا کے 7 ممالک میں کامیاب رجحانات کے جائزے پر مبنی ہے کہ کیسے وہاں صحافیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے قومی سطح پر طریقہ کار وضع کیے گئے ہیں۔ سیمینار میں پاکستان کے مختلف علاقوں سے صحافیوں نے شرکت کی اور اپنے اپنے علاقوں میں ان کو درپیش مشکلات سے شرکاء کو آگاہ کیا۔ اس سیمینار میں کابل سے آئے ہوئے ایک مقامی صحافی عین الدین بہادری نے بتایا کہ افغانستان میں صحافیوں پر سب سے زیادہ قطغن حکومت کی جانب سے ہیں، لیکن قتل اور مارنے میں طالبان اور داعش صحافیوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہیں۔
اگر آپ قتل اور مارنے میں سب سے زیادہ خطرناک لوگوں کو جاننا چاہتے ہیں تو وہ طالبان اور داعش کے جنگجو ہیں۔ اگر آپ دھمکیوں کے بارے میں پوچھتے ہو تو اس میں حکومتی ارکان سر فہرست ہیں۔
واضح رہے کہ پاکستان کا شمار دنیا میں صحافت کے لیے خطرناک ترین ممالک میں ہوتا ہے، جہاں صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے مطابق سال 2000 سے اب تک 120 صحافی قتل کیے جا چکے ہیں۔
خدائے نور ناصر کی تھی یہ رپورٹ، اور اسی پر سربین اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے رفاقت علی، پروڈیوسر عنبر خیری، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار احمد، اور لندن سے ڈومینک ڈلاگی۔ میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر ناظر ظفر کی زبانی۔
जिम्बाब्वे में पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा है कि सदर रॉबर्ट मुगाबे ने चंद लम्हे कबल उन्हें लिखे गए एक खत में ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। पाकिस्तान की अदालत उस्मा ने इस्लामाबाद में मजहबी जमातों के धरने से मुतालिक अस खुद नोटिस लेते हुए मुतलका हुकाम से दो रोज में जवाब तलब कर लिया है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में हिजब इख्तलाफ की जमातों की जानिब से नाअहल करार दिए गए रुकन कौमी असम्बली को सियासी जमात का सरबराह बनने से रोकने का बिल पेश हुआ जो वोटिंग में मुस्तरद हो गया है। नाइजीरिया में पुलिस का कहना है कि शुमाल मशरकी कस्बे मोबी में एक खुदकुश हमले में कम से कम 50 अफराद हलाक हो गए हैं। इराक में पुलिस का कहना है कि मुल्क के शिमाली इलाके में बारूद से भरा ट्रक बाजार में फटने से कम 20 अफराद हलाक हो गए हैं। ये BBC उर्दू सर्विस है।